بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار النهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
تفسير سورة رعد مكي سورة ہے اس کے 6 رکوع اور 45 آیات ہیں یعنی 6 رکوع اور 43 آیات ہیں رعد جو ہے اس کے معنی ہیں بادل کی آواز کو بھی کہتے ہیں اور وہ بادل کی وہ آواز جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے اور سورۃ رعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفته تو اسی سے رعد لفظ جو ہے وہ لیا گیا ہے اور یہ بڑی ہی عجیب صورت ہے अजीब इस लिहाज से कि शुरू से लेकर आखिर तक एक ही टोन है इसकी, एक ही सांस, एक ही फिजा, एक ही रंगो बू लिए हुए चलती है। यानी इसका अल्फाज का जो अंदाज है ना, अंदाज बयां, वो एक ही टोन का है। फिर इसकी फजीलत के बारे में इब्न अबी शेबा और मरूजी ने किताबुल जनाइज में जाबिर बिन जैद से रवायत की है कि जब वो किसी की जान कुनी की हालत देखते तो उसके पास सूरत अर्राक पढ़ना बेहतर समझते थे और कहते कि ये सूरत मरने वाले की तकलीफ को कम करती है और रूह कब्ज किए जाने को आसान बनाती है। इसका मरकजी मजमून जो है वो कुरान करीम, दीन इस्लाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक है। इस सूरत में वहम, तजाद और मुतकाबिल जो चीजें हैं उनका जिक्र किया गया है। मसलन दावत हक, दावत बातिल, जमीन व आसमान, सजदा रजामंदी से या मजबूरी से यानी तोहन करहन, अफराद इंसान है और उसके साए, सुबह शाम, वुदू वल आसाल, आमा वल बसीर, जुल्मात नूर, खालिक खालिक हकीकी और जो उसके शुरका हैं, जैसे शुरकाए जो आजिज हैं जिसको लोग खुद से शरीक करते हैं। इसी तरह जो है वो गर्ज है, चमक और भारी बादल के अंदर खौफ और उम्मीद। और जैसे राग वो भी तारीफ करती है, जैसे ये चमक है, कड़क है, बादलों की आवाज, वो भी तस्बीह करती है अल्लाह की लेकिन हम्द के साथ, और फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं लेकिन खौफ के साथ। तो एक तरफ हम्द है, दूसरी तरफ खौफ है। तो बहुत सी बातें आप इसमें ऐसी देखेंगी कि इसमें एक तजाद है और बड़ा भरपूर है, और जब एक चीज की ऑपोजिट को भी साथ पेश किया जाए तो जल्दी ज्यादा समझ में आती है कि बुलंदी है या फिर नीचे। इसी तरह आपने सूरत जो है वो यूसुफ में भी जो है वो इस तरह से पढ़ा था कि उसमें भी बड़ा तजाद है कि नफरत की इंतहा है, मोहब्बत की इंतहा है, अंधा कुआं भी है और फिर उसके बाद तख्त भी है ना, अजीज मिस्र भी है, फिर एक कमीज से अंधे होते हैं और फिर उसी कमीज से जो है वो, बेटे की कमीज से जो है वो रोशनी वापस आ जाती है, फिर अल्जाम भी लगता है उन पर और फिर जो है वो बरी भी होते हैं, और जो औरत अल्जाम लगाती है वो ही भी बरी भी करती है, वो अपनी गलती का इकरार भी करती है, विसाल भी है और फिर उसके साथ फिराक भी है। और उसके अलावा यानी पूरी सूरत यूसुफ जो पैगाम देती है सेल्फ कंट्रोल है ना, जब्त नफ्स का पैगाम जो है वो सूरत यूसुफ का बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। तो असल बात क्या है कि जो भी सूरतें मैं और आप पढ़ते हैं तो हमें ये बात जरूर देखनी चाहिए कि हमें, हम फिर उस पर जो है वो अमल कितना करते हैं, हम उसको समझते कितने हैं और हमारे अमल में वो चीज जो है वो कितना घर करती है। तो इसी पसे मंजर में आइए सूरत रात को शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा, ये हरूफ मुकत्तात हैं और ये वो हरूफ हैं जिसके मानी अल्लाह ही को मालूम है। तिलका आयातुल किताब, ये आयात हैं किताब इलाही की के, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात जो आप सुन रहे हैं, ये आयात जो आपकी तरफ नाजिल की जा रही हैं, ये आयतें हैं अल किताब की। तो क्या मतलब है कि जो आयतें हैं ये एक बड़ी किताब की हैं और वो बड़ी किताब कौन सी है, कुरान मजीद। तो सूरत के आगाज में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं कि ये आयात जो आपकी तरफ नाजिल की गई हैं ये बड़ी किताब की आयात है, कुरान मजीद की आयात है। तो लोग क्या कहते हैं कि ये तिलका जो है ये इशारा है आयात की तरफ, और आयात से मुराद सूरत रात की आयात भी हो सकती हैं और अल किताब से मुराद यानी पूरी किताब, पूरा कुरान मजीद, اس کی آیات کی طرف اشارہ ہے. تو وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, تو وہی کے ذریعے جو آپ تک پہنچا. پھر اگلا حصہ ہے والذی انزلا, وہ ذات جس نے, کس نے, اللہ تعالیٰ نے, انزلا اتارا, نازل کیا, الیکا آپ کی طرف, کس کی طرف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا, تو من ربی کا تیرے رب کی طرف سے, اور وہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے, الحق حق ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, یہ جو والذی انزل الیک من ربک الحق جو ہے, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی قرآن بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں جو واو آیا ہے نا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الکتاب اور انزل الیک من ربک, یہ دو مختلف چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, الگ الگ چیزیں. تو اس صورت میں الکتاب سے مراد قرآن, اور اللہ ذی انزلہ الیک اس سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. اور آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک متلو اور ایک غیر متلو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید بھی اللہ نے نازل کیا, اور قرآن کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے, لیکن جو وحی غیر متلو ہے اس کے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا. یعنی قرآن کے علاوہ حدیث میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے, لیکن حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے نا. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے, خود قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْدِقُ عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا, کیا کہتا ہے کہ آپ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غرض سے کچھ نہیں کہتے, بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے. تو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں. تو پھر ہمیں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دونوں جگہ, یعنی الکتاب بھی اور انزل الیک من ربک سے مراد قرآن مجید ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, پہلی سے مراد الکتاب سے قرآن ہے, اور دوسرا جو ہے انزل الیک من ربک, اس سے مراد جو ہے وہ حدیث ہے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور قرآن کے علاوہ حدیث میں جو احکام آپ کو دیے جاتے ہیں ان کے معنی بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں, مگر الفاظ جو ہے وہ منزل من اللہ نہیں ہیں, ہے نا, اس لیے نماز میں ان کی تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی آپ کو ایک بات کہہ دی جاتی ہے وحی کے ذریعے, اور آپ بہت سی حدیثیں پڑھتی ہیں کہ حدیث قدسی, ہے نا. تو بہرحال, تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بات کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیا جا رہا ہے, تجھ پر نازل کیا جا رہا ہے, یہ تیرے رب کی طرف سے ہے. تو کیا آپ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے, آپ سفیر ہیں اللہ کے, اور جو آپ کو دیا جا رہا ہے قرآن مجید وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ بھی بڑی ہی اہم چیز ہے, کیونکہ جس اللہ نے قرآن نازل کیا اسی نے آپ کو حدیث کا علم جو ہے وہ دیا. اور تیسری بات کیا ہے کہ الحق, یہ سب چیزیں حق ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ رب کی صفت جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے, اور رب کی صفت جو ہے اس کا استعمال اللہ رب العزت نے کیوں کیا, کہ رب وہ ہوتا ہے پالنہارا, ہے نا, پالنہار جو ذرے کو جو ہے وہ ذرے کو ترقی دے کر جو ہے وہ بلندیوں پر لے جانے والا. اب ان حقیر سے نطفے سے جس انسان کی پیدائش ہوئی, پھر آپ دیکھیں کہ وہی نطفہ ترقی کرتا ہے تو ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کے جسم کی ضروریات کو پورا کرے, بلکہ کیا ہے کہ روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ اس کو نازل کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ احسانات جو ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک عظیم نعمت جو ہے وہ قرآن مجید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد کیا ہے, کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کا بھی نچوڑ ہے, مجموعہ ہے, یہ خاص کتاب ہے. تو یہ عظیم نعمت ہے کہ پچھلے نبیوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ایک نبی آئے گا جس کے پاس کتاب آئے گی, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا احسان جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اور ساتھ ہی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ جو ہے اس پر ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں کہ چاہیے کہ لوگ قرآن کی رحمت, برکت, نعمت عظمیٰ سے فائدہ حاصل کریں, اس پر ایمان لائیں, اس کی قدر کریں, اس کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنائیں. اور اگر لوگوں نے اس کو جو ہے وہ قبول نہ کیا, اگر لوگوں نے قرآن مجید کا انکار کیا, تو لوگ اس بات پر غور کر لیں کہ وہ اللہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تو وہ اللہ کتنا عظیم ہے, اس اللہ کی بادشاہت کیسی ہے, اس اللہ کا اقتدار کیسا ہے. تو اگلی آیتیں مسلسل توحید اور آخرت کے دلائل دیتے ہوئے آگے چلتی ہیں. تو افسوس ہے اس بات پر کہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. تو جو ایمان نہیں لائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر. پھر فرمایا کہ وہی اللہ تو ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد, بغیر ستونوں کے, بغیر سہاروں کے. ترونها, جو تم کو نظر آتے ہوں, کہ تمہیں نظر آتا ہے نا کہ جو آسمان ہیں وہ بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے ہیں, کھڑا ہوا ہے آسمان, اور تمہیں اس کے ستون تو کوئی نہیں نظر آتے نا. تمہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور تو کرو اس بات پہ, سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو, اتنے وسیع آسمان کو بغیر کسی ستون کے اونچا کھڑا کر دیا ہے. کراؤں نہ, تم اس کو دیکھتے ہو نا یہ چیز, کہیں کوئی پلر, کوئی ستون نظر آتا ہے؟ ثم استوى على العرش, پھر وہ تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نے عرش پر قرار پکڑا. اور محدثین کا یہ مسلک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی تاویل نہیں کرے. کیا یعنی کہ عرش پر اللہ کیسے بیٹھا اور اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے, یعنی اس کی کوئی بھی تعبیر, کوئی بھی تفسیر یا اس بارے میں کوئی بھی سوال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. سورۃ الاعراف میں آپ یہ پڑھ چکی ہیں. اور عرش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سلطنت جو ہے, یعنی پوری کائنات کا جو سینٹرل پلیس ہے وہ اللہ کی کرسی ہے. اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی جو ہے, قرآن اس کو جگہ جگہ جو ہے وہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کائنات بھی بنائی اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کائنات پر اقتدار کر رہا ہے, اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے. تو اللہ کی حکومت کا انداز کیسا ہے کوئی نہیں جانتا, یہ بھی آیات مشتبہات میں سے ہے. مسخر الشمس, اور اس نے مسخر کیا الشمس سورج کو, والقمر اور چاند کو. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو کیا توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے اوپر دیکھو, بلندی کی طرف دیکھو. اور بلندیوں میں بھی سب سے بڑی بلندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, اس کا ذکر کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی ان آنکھوں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ نیلا رنگ نظر آتا ہے نا, ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ نیلا آسمان کا رنگ ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ روشنی اور اندھیرا جب یہ آپس میں ملتے ہیں نا, کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی ہے اور اوپر سے اندھیرا ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ باہر سے نیلا رنگ محسوس ہوتا ہے. جیسے گہرا پانی ہو اور اس پر روشنی پڑ رہی ہو تو پانی کا رنگ بھی نیلا نظر آتا ہے. تو ترونہا کیا ہے؟ کہ تم اس کو دیکھو. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, کہ تم آسمان کی طرف دیکھو کہ کیسے اس کو بلند کر دیا گیا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں یوں ہی زندگی بسر نہ کرے, بلکہ کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں, جو توحید کی نشانیاں ہیں, उन पर गौर व फिक्र करें जिसमें आसमान है। और अगर आप अपने घर को देखें, आप किसी बड़ी बिल्डिंग को देखें, आप किसी बड़े मॉल को देखें, किसी बड़े इंस्टीट्यूट को, हॉस्पिटल को देखें, तो बगैर पिलर के तो कोई नहीं बनता। दीवारें हैं जरूर, दीवारें पिलर का काम करती हैं, या फिर वाकई उसमें पिलर होते हैं ना, बड़े स्ट्रांग पिलर होते हैं। और जितने ज्यादा उनके अंदर जो है वो लोहा, सीमेंट, चीजें, पत्थर मजबूती से डाले होते हैं, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग होता है ना। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कहते हैं कि गौर तो करो कि इंसान, तुम्हारा चीजों को बनाना और मेरा आसमान को बनाना, और कोई पिलर तुम्हें कहीं नजर ही नहीं आता ना, कितना भी जो है तुम गौर करो। और फिर इसके लिए अल्लाह ताला कुरान में जो है वो दलील देते हैं, और बड़ी खूबसूरत दलील है, और यह है सूरत मुल्क में। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं कि लोगों, तुम इस आसमान की तरफ जो है वो नजर तो उठाओ। क्या फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ सब्अ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिअल बसर करतैन यन्क़लिब इलैकल बसर ख़ासियन वहुवा हसीर। इंसान जब जो है वो आसमानों को देखता है जो अल्लाह ने बनाए हैं ऊपर तले, तो देखता है बार बार नजर दौड़ाए, कहीं उसको जो है कोई सुराख नजर नहीं आता। और अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर दोबारा देख, तेरी निगाह जो है जलील और आजिज होकर वापस जो है वो पलट आएगी। और फिर अल्लाह ताला का हुकूमत करना तीसरी चीज है, सूरज और चांद। और अगर आप सूरज और चांद को देखें तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियां हैं। और ये सूरज और चांद अल्लाह की जो आसमान पर जो बड़ी निशानियां हैं उनमें से दो हैं, है ना। और वरना तो क्या है कि बहुत से सैयारे हैं जो अपने अपने मदार में जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, है ना। तो अल्लाह ताला ने उनमें से सिर्फ चांद और सूरज का जो है वो जिक्र किया है, वरना क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लुई यजरील अजलिन मुसम्मा। एक कुल का लफ्ज है, दो का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, कि सूरज और चांद की तरह सब सैयारे अपनी अपनी डगर पर चल रहे हैं और ये कयामत तक चलते रहेंगे, है ना। आगे क्या फरमाया, कुल्लुई यजरील अजलिन मुसम्मा। इस सारे निजाम में हर चीज एक मुकर्रर वक्त तक के लिए जो है वो चली जा रही है, और अल्लाह ताला ने उन चीजों में से, उन सैयारों में से सिर्फ दो का यहाँ पे जिक्र किया खास तौर पे, एक सूरज और एक चांद। और आप देखें कि आसमान पे ही सूरज निकलता है, लेकिन उसकी रोशनी जब आती है तो पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देती है, उसमें एक गर्मी होती है, उसमें एक हरारत होती है। और उसी आसमान पर जब चांद तुलू होता है तो चांद जो है वो क्या करता है, उसकी रोशनी ठंडी होती है, है ना। रात के वक्त वो जो है वो जो भटके हुए मुसाफिर हैं उनको रास्ता दिखाता है। तो ये अल्लाह ताला की दो अजीब निशानियां हैं। तो ये सैयारों की गर्दिश, ये सूरज और चांद की गर्दिश, तो ये जरा सा भी अपने रास्ते से ना इधर उधर नहीं होते, अपने टाइमिंग से इधर उधर नहीं होते। अगर जरा सा इधर उधर हो तो फिर कयामत आ जाए। तो ये हरकत करते रहते हैं, हर वक्त हर हरकत में है, यजरी चल रहे हैं, कुल्लू यजरी लियजलिन मुसम्मा। और आप देखें, आप अपनी गाड़ी चलाती हैं और आपकी गाड़ी जब चलती है तो घिसती है, टूटती है, तेल डालना पड़ता है, कुछ दिनों के बाद आप कहती हैं, कुछ अरसे के बाद, अब ये गाड़ी नहीं चल सकती। आप सिलाई मशीन चलाती हैं, आप वॉशिंग मशीन चलाती हैं, है ना, कभी तेल देने की जरूरत होती है और कभी उसके किसी पुर्जे को चेंज करने की जरूरत होती है, और कभी वो नाराज होकर रूठ कर खड़ी हो जाती है गाड़ी, और आप कहते हैं कि नहीं गाड़ी नहीं चलती। लेकिन आप गौर तो करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात जो है वो, उसका निजाम कितना खूबसूरत है। हर चीज अपने मुकर्रर रफ्तार के साथ चल रही है। चांद पूरे एक महीने में तकरीबन अपना चक्कर पूरा कर लेता है, सूरज जो है साल भर में अपना चक्कर जो है वो पूरा करता है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये मुसख़र करना, ये सख़रा जो है इससे क्या मुराद है कि अल्लाह ताला ने उनको जो काम दे दिया है वो अपने काम में बराबर लगे हुए हैं, हजारों लाखों साल से वो अपने काम में कर रहे हैं, ना उनकी रफ्तार में कमी है, نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ گھستے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ تھکن کا یا کسی چیز کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں. کلو یجریل اجل مسمہ, سب چل رہے ہیں. اور میری بہنوں جس دن یہ رک جائیں گے, جس دن ان کی چال میں تھوڑا سا بھی فرق پڑے گا تو وہ دن ہوگا قیامت کا. یدبر الامر, اللہ تعالی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی نے جو ہے اس کو سنبھالا ہوا ہے. تو یدبر الامر سے مراد ہے کہ اللہ تعالی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مضبوط ہے. ہر کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق, اللہ کے آرڈر کے مطابق چلا جاتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں, اب جیسے سائنس نے اتنی ترقی کر لی, ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کمی بیشی نکل آتی ہے. کبھی مشین خراب ہو جاتی ہے, کبھی ہم چیزوں سے دکان کو بھرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, خالی ہو جاتی ہیں, وہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہی نہیں ہوتی. لیکن یہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسان, جانور, دوسری مخلوقات کا جو بھی انتظام کیا ہے بہترین کیا ہے, اور اپنی تدبیر سے ایسا کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو انتظام ہے نا, اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. ہم سے ایک گھر کا انتظام نہیں چلتا, ایک کلاس روم جو ہے نا اس کی سوچتے ہیں کہ کیسے اس میں ڈسپلن قائم کریں, تو سال گزر جاتے ہیں اور ہر روز سوچتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کریں گے, ہے نا. ایک عورت ہے, ایک مرد ہے, اسے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ڈسپلن قائم نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ادارہ ہے تو اس کے پرنسپل سے اپنے ادارے میں وہ بہترین ڈسپلن نہیں قائم ہوتا جو ہونا چاہیے نا. تو یدبر الامر, وہ اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے. اس کی تدبیر کیا ہے کہ کوئی چیز بال برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورج, چاند, ستارے, ہوائیں, پانی, یہ کائنات کے ذرے ذرے کو جو اوقات مقرر کر دیے ہیں, جو کام سونپ دیے ہیں, وہ پوری پوری نظام الاوقات کی پابندی کرتے ہیں. منٹ اور سیکنڈ کا بنا فرق نہیں ہوتا. مدبر الامر, وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی. یفصل الایاتی, وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یہ ہیں اللہ کی نشانیاں. اہل مکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم اگر واقعی رسول ہو تو کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے, یہ کوہ صفا جو ہے اس کو سونا کیوں نہیں بنا دیتے, یہ مکہ کے ارد گرد پہاڑ جو ہیں ان کو ذرا دور کر دو تاکہ مکہ کی وادی جو ہے ذرا کھلی ہو جائے, کوئی معجزہ آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہے اللہ جو نشانیوں کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اب آپ دیکھیے کہ رب کی ملاقات کا یقین کرو, تو توحید کے دلائل جو ہیں وہ اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو آخرت کا یقین ہو جائے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ توحید کے یہ دلائل کائنات کا ذرہ ذرہ قیامت کے آنے کی خبر دے رہا ہے. یہ کائنات کا جو وجود ہے نا, یہ سورج اور چاند جو چل رہے ہیں, یہ آسمان جو کھڑے ہیں بغیر ستونوں کے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو چل رہے ہیں چل رہے ہیں, پھر ایک دن جا کر یہ رک جائیں گے, تو وہ دن ہوگا قیامت کا. تو نظام کائنات سے اللہ تعالیٰ نے آخرت پر دلیل دی ہے. اور یہ نشانیاں کیا ہیں کہ اگر انسان اپنے سر میں جو آنکھیں ہیں ان کو کھول لے, ان کو اٹھائے, ایک بدو کو بھی, ایک شہری کو بھی, ایک دیہاتی کو بھی, ایک پڑھے لکھے کو بھی, ہر جگہ یہ نشانیاں نظر آئیں گی, ہے نا. کیونکہ جو بھی اپنی آنکھ کو کھولتا ہے وہ پہاڑوں پہ رہنے والا ہے یا زمینی علاقوں میں, پہاڑی جو علاقے ہیں ان میں رہنے والا ہے, یا پھر ریگستانی علاقوں میں رہنے والا ہے, یا جنگلوں میں رہنے والا ہے, سب کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت نشانیاں ہیں, اور ان سب کے اندر ایک نظم, ایک اعتدال اور حکمت پائی جاتی ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے یہ سارا کچھ, یہ صرف ایک اللہ کر سکتا ہے، تمہارے خدا نہیں کر سکتے جن کو تم شریک بناتے ہو، ہے نا؟ تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ لعلکم بلقائے ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. تو مطلب کیا ہے کہ تم جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرو، کائنات کا غور و فکر تمہیں اس بات پر تیار کر دے کہ یہ رب نے جو نظام بنایا ہے عجیب و غریب، تو وہ رب جو ہے وہ قیامت کیوں نہیں لا سکتا، وہ آخرت میں انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا، اور پھر وہ انسان کا حساب کتاب کیوں نہیں لے سکتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے وجود، آخرت کے وجود پر اس طرح ایمان لائیں کہ پھر ان کی زندگی میں کبھی پوری زندگی زبان جھوٹ نہ بولے، اور جسم کبھی غلط کام نہ کرے، کبھی دوسروں کو دھوکہ نہ دیں، کبھی زیادتیاں نہ کریں، پھر کبھی مایوس نہ ہوں، توکل، تدبیر، ایمانت، خیانت، ہے نا؟ تو جتنے اچھے اوصاف ہیں، جب اللہ پر بھروسہ ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، اور آخرت پر ایمان بھی کیسا؟ ایقان. ایمان تو ہے نا کہ یقین کرنا، جاننا، کسی چیز کو ماننا، لیکن ایقان اس سے بھی اگلا درجہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس چیز پر آپ یقین کر رہے ہیں نا، کہ اسی سے آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے، اسی سے آپ کو سکون ملے. دل کی ٹھنڈک، سکون اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانے کا نام جو ہے وہ ایقان ہے، کہ شاید کہ تم اپنے رب کا جو ہے وہ ایقان کر سکو. اور آپ جو ہے یہ آیت نمبر 2 سورت رعد، اس کی دلیل میں جو ہے وہ اور بہت سی سورتوں کی آیتوں کو لے سکتی ہیں، جیسے سورت حامیم سجدہ آیت 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. پھر کیا کرو؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، ہے نا؟ اسی طرح سورت الاعراف آیت 54 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم کے جو ہیں وہ تابع ہیں. پھر اسی طرح سورت یاسین آیت 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. پھر کیا فرمایا اس کے بعد وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہے نا؟ تو آگے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 بڑے بڑے سیارے بنائے ہیں، جن میں سے 2 چاند اور سورج کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور زمین میں انہی میں سے ایک سیارہ ہے، اور سارے حرکت میں ہیں. تو جب یہ ساری نشانیوں کو انسان دیکھتا ہے تو پھر اللہ کا کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو تیسرے سیارے کا اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، کہ وہ اللہ جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑوں کو کھونٹوں کی طرح گاڑ دیا اور دریا بہا دیے. آپ دیکھیں کہ پہلے بلندی کا ذکر تھا، اب پستی کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر تھا، اب زمین کا ذکر ہے، کہ اوپر نظر اٹھاؤ، اب نیچے نظر پھیلاؤ، اپنی نیچے نظر تو ڈالو. پھر آپ دیکھیں آسمان کے سینے پر سیارے، ستارے، سورج، چاند، ہے نا، اور زمین کے سینے پر پہاڑ، اور یہاں پہ جبال نہیں کا، رواسیا کا، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ زمین کے پھیلانے سے مراد کیا ہے؟ یہ زمین جو بڑی نظر آتی ہے، جو بہت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے نا، تو کسی چیز کا، جب کوئی چیز بہت بڑی ہو، بہت پھیلی بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ توازن ہو، متوازن ہو، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. لیکن زمین کے چپے چپے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا ہے، اور اس کا توازن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سمندروں کو بہا دیا ہے، پہاڑ پانی کا بڑا ذخیرہ اس کے اندر رکھا ہے. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیں، آپ اس کو یوں سمجھ سکتی ہیں کہ یہ سب زمین تھی تو ایک جیسی پھیلی ہوئی، لیکن جب اس میں ڈگنگ کی تو سمندر بن گئے، اور اس کا جو مٹی تھی اس کے جو پتھر تھے اس کو سائڈ پر لا کر کھڑا کر دیا تو پہاڑ بن گئے, ہے نا. اور اب بیلنس قائم کرنا تھا نا کہ جب بہت آپ جیسے مثلا آپ دسترخوان بچھاتی ہیں اور اگر آپ اس پر برتن نہ رکھیں تو اڑنے لگتا ہے. آپ کیا کرتی ہیں کبھی ایک پلیٹ کبھی گلاس یا چیزیں رکھ دیتی ہیں بیلنس رہے نا. تو اس زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پر اونچے اونچے پہاڑ قائم کر دیے. اور وہ پہاڑ کیسے پہاڑ ہیں جو کہ مستحکم ہیں, مضبوط ہیں, جمے میں ہیں. اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے جبل جبال اس جن سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے پہاڑ کے لیے آتا ہے. لیکن رواسیہ ان پہاڑوں کو کہتے ہیں جو کہ سلسلہ ہائے ہیں پہاڑ ہیں جو کہ ماؤنٹین رینجرز کی طرح مستقل ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں. اور جیسے مثلا آپ کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں کیل ٹھونک دیتی ہیں تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیلوں کی طرح زمین میں ٹھونک دیا ہے. اور اگر اس کو پہاڑوں کو زمین میں ٹھونکا نہ ہوتا نا تو یہ زمین جو تھی نا وہ چلنے لگتی, زمین پر انسان جو تھا وہ رہ نہ سکتا, جی نہ سکتا. اور وہ اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے نا تین حصے ان کے زمین کے اندر ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ اوپر ہے جو انسان کو نظر آتا ہے جو کیلوں کی طرح اللہ نے ٹھونک دیے ہیں. اور آتش فشاں پہاڑ وہ جو لاوا نکلتا ہے کہاں سے اندر ہی ہوتا ہے نا تو زمین کے اندر ہے. تو یہ کیا ہے, اس سے زمین کا توازن قائم کیا گیا. اور پانی جو ہے اب ساری مخلوق کو پانی بھی تو دینا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ کر دیا. نہ کوئی حوض ہے نہ ٹینکی بنائی ہے اور نہ ہی اس پانی کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہے, نہ ہی اس کے سڑنے کا خطرہ ہے, نہ کوئی زمین کے نیچے کوئی ٹنل ہے جن سے پانی ہم لیتے ہیں, ہے نا. تو یعنی کوئی بھی قدرتی جو ہے وہ ہم نے جو یعنی پائپ لائن بنائی ہوئی ہوتی ہے پانی کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وانہارا. تو انہارا کیا ہے, یہ اللہ کی زیر زمین قدرتی پائپ لائن ہے جو ساری دنیا میں جو ہے وہ پانی فراہم کرتی ہیں. کیا مراد ہے, ندیاں, نہریں, نالے جو زمین کے اندر سے جو ہے وہ کنوؤں کے ذریعے پائپ لائن کا سوراخ لگایا جاتا ہے اور لوگ پھر ان سے پانی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں, وہ رب, پیچھے آپ رب کو یاد رکھیے گا جو آیت نمبر 1 میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جس رب نے قرآن نازل کیا, قرآن کس پہ, رسول پہ, اسی رب نے تو آسمان, سورج, چاند اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا اور اس نے پہاڑ اور نہریں جو تھیں وہ اس میں رکھ دیں, ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں, سورج سے روشنی لیتے ہیں, زمین پر چلتے ہیں, چاند کی جو نعمت ہے اس کا استعمال کرتے ہیں, اسی سے کیلنڈر بنے, ہے نا. اور سورج نہ نکلے تو فصلیں نہ پکیں, برف میلٹ نہ ہو, زندگی کا نظام رک کر رہ جائے, تو جس رب سے انسان یہ ساری نعمتیں لیتا ہے پھر اس رب سے ہدایت قرآن کو کیوں نہیں لیتا. پھر کیا فرمایا, وَمِن كُلِّ السَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. پھر اس رب نے جو ہے وہ کیا کیا کہ جس طرح اس نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ اور نہریں رکھ دی, دریا بہا دیے, اسی طرح اس نے ہر طرح کے پھل جو تھے وہ اس میں رکھے. وَمِن كُلِّ السَّمَرَاتِ, ہر طرح کے پھل, یعنی زمین میں طرح طرح کے پھل نکالے. اور آپ تصور کر سکتے ہیں جب آپ پاکستان میں تھے, آپ گاؤں میں تھے تو کیا پھل دیکھے, جب آپ شہر میں آئے تو بہت سے علاقوں میں جو دوسروں میں پھل ہوتا تھا وہ آپ کی نظر میں آیا. جب آپ کبھی اگر عمرہ کرنے گئے ہوں یا حج کرنے گئے ہوں, سعودیہ گئے, تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اچھا اس طرح سے بھی ہوتا ہے نا, بغیر موسم کا پھل ملتا ہے. اسی طرح باہر کے ممالک میں آپ آگے مغرب میں آئے, امریکہ میں, کینیڈا میں, لندن میں, فرانس میں, جرمن میں, تو اور طرح طرح کے پھل, رنگ, اور بعض کے تو نام بھی نہیں آتے, بعض کبھی کھائے بھی نہیں ہوتے, اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ طرح طرح کے یہ پھل ہیں نا. ساتھ ہی کہا کہ زوجین اثنین, زوج جوڑے کو کہتے ہیں, اور زوجین یعنی گویا کہ ہر پھل کا جوڑا جوڑا, اثنین جو ہے وہ کیا مراد ہے, دو، یعنی ہر پھل کے دو جوڑے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پھل ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ جیسے کیسے دو طرح کے ہیں؟ چھوٹے بڑے، یا پھر سرخ اور سفید، کھٹے اور میٹھے، ہے نا؟ مثلاً آپ انار ہی کھاتی ہیں، آپ کو سرخ بھی نظر آتا ہے سفید بھی، وہ کھٹا بھی ہوتا ہے وہ میٹھا بھی، ہے نا؟ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ کھجوروں کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ مالٹوں کو دیکھ لیں، ہے نا؟ اور اسی طرح آپ جو ہے وہ آموں کو دیکھ لیں کہ اوپر سے زرد رنگ کے بھی ہوتے ہیں، اوپر سے ہرے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن پکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پھلوں کا جوڑا جوڑا جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر اور کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر پھل کا مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، ہے نا؟ تو مراد کیا ہے زوجین اثنین سے، کہ زوجین سے مراد نر اور مادہ ہیں۔ اور بہت سے درختوں کے متعلق اب تو سائنس نے بھی یہ پروف کر دیا ہے کہ ان میں نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، جیسے کھجور، پپیتا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے درخت، کہ درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کے تضاد کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر تضاد بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی موافقت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر پھل جو ہے اگر وہ دو طرح کا ہے اور ٹیسٹ میں بھی فرق ہے، یا پھر وہ جوڑا جوڑا ہے، لیکن وہ ہر دانہ دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا۔ ایک پھل کے اندر بہت سے دانے ہوتے ہیں، ہر دانہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ہے نا؟ تو کیا ہے، اسی طرح گندم کے دانے کو دیکھیں کہ وہ بھی دو حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے، یعنی گویا کہ وابستہ بھی ہے، پیوستہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ جدا بھی ہے۔ تو کائنات کے اندر یہ بکھرے ہوئے پھل، یہ زوجین اثنین، یہ ثمرات، یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور وہ ہے آخرت۔ ہر چیز کو اللہ نے جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، تو دنیا میں جو تمہیں پیدا کیا تم مرو گے نہیں، تم زندہ ہوئے تمہیں موت بھی آئے گی، تم دنیا میں آئے پھر تمہیں آخرت میں جو ہے اس میں بھی حساب کتاب کا جو ہے وہ مرحلہ پیش آئے گا۔ زوجین اثنین، پھر ساتھ ہی فرمایا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار، اور وہی دن پر رات تاری کرتا ہے، یغشی ڈھانپ لیتا ہے، اللیل رات، کس کو وہ ڈھانپتی ہے رات، النہارا دن کو۔ تو گویا کہ وہ اللہ تعالی کی ذات ہے کہ رات کو دن پر جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے۔ کسی روشن چیز کو کسی پردے میں ڈھانپ دیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے کہ روشنی چھپ جاتی ہے نا۔ آپ ٹیوب لائٹ یا لائٹ یا بلب جو ہے یا ٹیبل لیمپ جو ہے تو اس پر اگر آپ کور کر دیں اس کو تو چھپ جاتا ہے نا پھر وہ۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ساری جو رات اور دن کا نظام ہے یہ میں نے پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ سورۃ نبا میں بھی اللہ تعالی دلائل دیتے ہیں، کیا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا۔ یہ سارے دلائل جو سورۃ نبا میں آیت نمبر 6 سے لے کر آیت جو ہے وہ 17 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو یہ سارے دلائل دے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر حساب کتاب کا دن بھی مقرر ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو نشانیاں گنوائی جا رہی ہیں وہ کس لیے؟ کہ جس رب نے یہ سارا نظام بنایا ہے رات اور دن کا, تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جو رب دن پر رات لا سکتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی جو کہ دن کی طرح ہے اس کے بعد موت بھی نازل کر سکتا ہے, پھر حساب کتاب اور قیامت کا دن بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے. اور رات اور دن جو ہے وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کہ رات لمبی ہوتی ہے, جب راتیں لمبی ہوتی ہیں تو سردی کا موسم ہوتا ہے, جب دن لمبے ہوتے ہیں تو گرمی کا موسم ہوتا ہے, ہے نا, تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا موسم. تو رات اور دن جو ہے ان کی تبدیلی, ان کا یہ جو ایک چکر ان کے پاؤں میں لگا ہوا ہے, تو یہ انسان کے چل چلو کی طرف اشارہ کرتا ہے. ان نفیزا لکل آیات لقوم یتفکرون, ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یعنی کائنات کی تخلیق, اس کی تدبیر, اس کی قدرت, اس کی حکمت میں لوگوں کو توحید اور آخرت کی نشانیاں نظر آنے چاہیے. اور فکر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو ان نشانیوں سے جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. جیسے ہر روشن دن کی ایک شام ہوتی ہے, جیسے ہر روشن دن کی ایک رات ہوتی ہے, جیسے ہر بہار پر ایک خزاں آ جاتی ہے, بالکل اسی طرح سے یہ میری زندگی جو ہے نا اس پر موت آئے گی, پھر حساب کتاب ہوگا, پھر اللہ پوچھے گا. تو یہ آخرت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا مشاہدہ جو ہے نا وہ تمہیں قائل, اسے تمہیں قائل کر دینا چاہیے آخرت کے وقوع کا, کہ آخرت ہو کر رہے گی. پھر فرمایا وفی الارض قطع متجاورات, اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں. یعنی زمین کی نشانیاں جو ہیں ان میں سے کیا ہے کہ قطع ٹکڑے ہیں, زمین کے پیچز ہیں, اور کیسے ہیں؟ متجاورات, ساتھ ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں, گویا کہ تضاد بھی ہے موافقت بھی ہے نا. تو کیسے ہیں یہ کہ پاس پاس بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے کہ جو زمین ہے, ہے تو ایک ہی زمین لیکن شکل, رنگ, خاصیت, قوت, صلاحیت, پیداوار, معدنیات کے خزانے جو ہیں اس لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایک جگہ زمین سے سونا نکلتا ہے تو دوسری جگہ تیل نکلتا ہے, اور تیسری جگہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ تھور ہوتی ہے, بنجر ہوتی ہے, چوتھی جگہ اس میں جو ہے اجناس نکلتی ہیں. کسی زمین میں چاول بہت اگ سکتے ہیں, کسی میں آم کا درخت لگتا ہے, کسی میں کھجور لگ سکتی ہے, کسی میں یہ ڈرائی فروٹ, ہر جگہ یہ سبز الائچی, اخروٹ, اور یہ جو یہ پھول بھی ہیں کہیں وہ لگتے ہیں کہیں وہ نہیں لگتے. ہر جگہ جو مختلف دنیا کی زمین کے خطے ہیں, حصے ہیں, قطعے ہیں, اس میں مختلف طرح کی اجناس نکلتی ہیں. اب سعودیہ میں جو تیل نکلتا ہے یا یہ عرب ممالک میں, وہ ضروری نہیں کہ جو ہے وہ کینیڈا میں نکل آئے یا امریکہ میں نکل آئے, ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے کہ دیکھو, غور کرو, سوچو, یہ جو ہے نا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, جو جس چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے, اور پہلی آیت میں ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, تو کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ زمین کیا ہے, قطع کٹی ہوئی ہے, اس کے یعنی اپنی خاصیت, پیداوار, قوت اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اس کے مختلف ٹکڑے ہیں, لیکن متجاورات, سب زمین ایک ہے, سب ایک ہی ملی ہوئی زمین ہے. فجناتن, اور اس میں جو ہیں وہ باغات ہیں, من عنابن, انگوروں کے. انگور بھی ہر جگہ نہیں پیدا ہوتے نا, بعض علاقوں میں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں, انگوروں کے باغات ہیں. ونخیلن, اور کھیتیاں ہیں کھجوروں کی, ہے نا, نخیلن کھجوروں کی کھیتیاں ہیں, اور کھجوریں کیسی ہیں؟ سنوانن وغیر سنوان, جن میں سے ایک تنے سے جو ہے وہ एक जड़ से एक ही तना निकलता है, एक असल से एक तना, और बाद में एक जड़ से दो या दो से ज्यादा तने निकलते हैं, है ना। कि बाज जो खजूरें हैं या बाज जो दरख्त हैं उनके तने अकेहरे भी हैं और बाज के जो है वो दोहरे भी हैं। अब आप देखिए कि दरख्तों की जो नशो नुमा है इनमें बड़ा फर्क होता है। कभी एक ही जड़ से कई कई तने फूट निकलते हैं और कहीं एक ही तना निकलता है ना। तो ये जो है ना कि सिनवानुन व गैरो सिनवान, ये किस चीज की तरफ इशारा करते हैं? ये अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ, ये अल्लाह ताला की सनाई की तरफ। के खजूर का जो दरख्त है जिनमें से बाज ऐसे हैं कि एक तने से ऊपर जाकर दो तने हो जाते हैं और बाज एक ही तना रहता है और बाज में एक से ज्यादा तने जो है वो बन जाते हैं। तो इस सारी बात का मतलब क्या है कि मिले एक दरख्त की, एक दरख्त है ऊपर जाकर कई शाखे हो जाती हैं, कई तने बन जाते हैं, जैसे अनार इंजीर और खजूरें। अनार इंजीर और खजूरें क्या होता है कि एक दरख्त है जिसकी कई शाखे और कई तने हो जाते हैं। और बाज़ का क्या होता है कि एक ही तना रहता है। फिर क्या फरमाया, युसका बिमा इम वाहिद, सबको एक ही पानी जो है ना वो पिलाया जाता है। जितने भी जमीन के टुकड़े हैं ना इन सबको पानी तो एक ही दिया जाता है, यानी गोया के जमीन भी एक, पानी भी एक, हवा भी एक, लेकिन फल गल्ला मुख्तलिफ किस्मों का, मुख्तलिफ जायकों का, मुख्तलिफ शक्लों का, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी और एक दूसरे से मिलता जुलता भी। आप कभी गौर करें कि एक ही जमीन होती है ना, पूरी दुनिया में जमीन तो एक ही है ना, एक तरह का पानी है जो अल्लाह ने पैदा किया जो सारी जमीन को सैराब करता है। सूरज की शुआएं, चांद की शुआएं जो हैं वो एक ही तरह की होती हैं, है ना। हवाएं भी एक ही तरह सबको मिलती हैं, लेकिन रंग जायके और फलने फूलने और अपने सलाहियत के लिहाज से ये सब फिर मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं? तो अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि लोग जो है इस बात पर गौर करें कि किसी की पैदावार जमीन की बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। एक ही मालिक की मुख्तलिफ बाग होते हैं, वो एक ही तरह सब में मेहनत करता है। कुछ बाग बहुत फल देते हैं, कुछ कम फल देते हैं। एक ही आदमी की जमीन होती है, किसान है, सब में मेहनत करता है। कुछ बंजर है उसमें कुछ नहीं निकलता, कुछ बड़ी जरखेज है। एक जमीन का टुकड़ा उसमें जो है वो लगे हुए हैं दरख्त। सरगोधा जब गई तो जो है वो माल्टों के बाग में जाने का इत्तफाक हुआ और ऐसे लग रहा था सब्ज दरख्तों पर, सब्ज टहनियों पर और पत्तों के साथ जो है वो जो माल्टे लगे हुए थे ऑरेंजेस, ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पर सितारे, इतने खूबसूरत। और एक दरख्त ऐसा कि इतना छोटा सा भरा हुआ माल्टों से और एक बड़ा सा पर उस पे कम माल्टे थे, एक बहुत फूला हुआ फैला हुआ और दूसरा छोटा, लेकिन यानी साइज में भी फर्क, हुजम में भी फर्क और माल्टों में भी, माल्टे भी। और फिर ये कि कौन से दरख्त का फल जो है वो ज्यादा मीठा है, जो साथ थे उन्होंने बताया कि ये इसको छोड़े, इस दरख्त को, इसके पास आए, इसका फल बहुत मीठा है। इसी तरह आमों के दरख्त को भी मालिक को खूब पता होता है कि ये खट्टा देता है, ये मीठा देता है। तो ये सब चीजें क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं कि एक पानी पिलाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ पानी की बात की गई लेकिन पीछे सूरज चांद और जमीन का जिक्र हो चुका ना, तो सब चीजें एक जैसी हैं, लेकिन फिर ये सब तनव्वो और तजाद कैसे हो जाता है ना, ये सब कैसे होता है कि दरख्तों की नशोनुमा में फर्क क्यों होता है? अल्लाह ताला कहते हैं वनुफद्दिलु बादहा अला बादिन फिल उकुल, हम मजे में किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। तो उकुल जो है, बाज मुफस्सरीन ने इसका तर्जुमा जो है वो फल का किया है, बाज ने इसका टेस्ट का किया है। कि बाज क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बाज जो पौधे हैं उनको फल ज्यादा देते हैं। क्या मतलब है कि उनके पास फल जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, ये भी इसके मानी हो सकते हैं कि जायके और टेस्ट के लिहाज से वो दूसरे फलों की निस्बत जो है वो ज्यादा बेहतरीन होते हैं। फिर उकुल यानी गोया के मजे में या फलों में, या फिर ये है कि अपने जो है वो समरात में ये दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। इन नफीजा लिकल आयात लिकौमी याकिलून, इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। तो आप गौर करें कि आयत नंबर पहली जो है इसके आखिर में क्या आया, सब मिलकर बताएं। वलकिन अक्सर الناس لا يؤمنون, आयत नंबर जो दो है उसके आखिर में क्या आया, لعلكم بلقاء ربكم توقنون, आयत नंबर तीन के आखिर में क्या आया, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون, और आयत नंबर चार के आखिर में क्या आया, إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون। तो पहली चीज ईमान, दूसरी चीज जो है वो रब की मुलाकात का यकीन, توقنون توقنون, तीसरी चीज याकिलून है ना, तो तीसरी चीज या तफक्करून और चौथी चीज याकिलून। असल में जिनके पास ईमान होता है ना उन्हीं के पास ईकान होता है, और जिनके पास ईकान होता है उन्हीं के पास तफक्कुर होता है, और जिनके पास तफक्कुर होता है उन्हीं के पास अकल होती है। इन सब चीजों का आपस में जो है वो एक लिंक है। तो हमें अल्लाह ताला से ईमान, ईकान और उसके साथ तफक्कुर और उसके साथ अकल जो है वो मांगनी चाहिए। और अकलमंद लोग वो होते हैं जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करते हैं, जो अपने रब को मानते हैं और उसके साथ क्या करते हैं कि वो लोग जो है वो आखिरत की तैयारी करते हैं। अब आप देखें कि पिछली चार आयतों में अल्लाह ताला ने कायनात से दलाइल दिए, और आयत नंबर पांच में, आयत नंबर छह में जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो नबूवत के बारे में कुफार के जो शुभात थे ना उसका जवाब दिया है। अहले मक्का जो थे वो इतराज करते थे, वो ये बात कहते थे कि ये बड़ी अजीब बात है कि अगर ये वाकई सच्चा नबी है और वाकई हमें जो ये बात कहता है कि मर जाना है फिर कयामत होगी, तो फिर इसके बाद मौजे क्यों नहीं आते है ना। वाइन ताजब फअजब उन कौलहुम, और अगर तुम्हें ताजुब करना ही है तो आप ताजुब कीजिए इनकी इस बात पर। ताजुब इस पर नहीं होना चाहिए, ये कायनात जो है इस पर नहीं, ये तो अल्लाह की तौहीद और आखिरत की निशानियां हैं है ना। जब इस कायनात को इंसान देखता है तो अल्लाह को पा लेता है, लेकिन अगर उसको ताजुब करना है तो किस पर ताजुब करे, वाइन ताजब फअजब उन कौलहुम, तो काबले ताज्जुब लोगों का ये कौल है, अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफी खल्किन जदीद, कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये हैरत अंगेज बात है, क्या इनको ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, ये कायनात नजर नहीं आती कि जो रब ये सब पैदा कर सकता है तो इनको पैदा क्यों नहीं कर सकता। तो इनका ये कौल काबले ताज्जुब है। उलाइकल लजीना कफरू बिरब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया है, यानी तौहीद का इनकार, कायनात से जो दलाइल हैं तौहीद के उनका इनकार, अल्लाह की निशानियों का इनकार, और फिर उसके साथ आखरत का इनकार। वाउलाइकल अगलालु फी आनाकिहिम, और ये वो लोग हैं कि जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। किसी की गर्दन में जंजीर होना, तौक का होना इस बात की अलामत है कि वो कैदी है, वो इस बात की अलामत है कि इस शख्स के ऊपर कोई जंजीर डली हुई है। तो यहाँ पे तौक से मुराद क्या है कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की जंजीर, अबाओ अजदाद की अंधी तकलीद जो करना है उसकी जंजीर, और अपनी हठधर्मी की जंजीर, कुफ्र करना और कहना ना मानना, यानी तौहीद और आखरत का इकरार ना करना। तो ये लोग जो है इनकी गर्दनों में तौक है, जैसे किसी के दिल में कुछ होता है ना कीना कुदूरत, तो फिर उसकी गर्दन अकड़ी हुई होती है, वो झुकता ही नहीं आगे। तो ये वही बात है, मौलाइका सहाबुन नार, ये वो लोग हैं जो कि आग वाले हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला ने इनको कहा कि इनको आग की सोहबत मिलेगी, ये आग वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और ये आग में हमेशा रहेंगे। تو یہاں پہ کیا بات بتائی کہ یہ آخرت کا قیامت کا انکار کرتے ہیں, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا سے جو توحید کے دلائل ان کو مل رہے ہیں اور یہ شعور جو حاصل نہیں کرتے, اللہ کی نشانیوں کے باوجود نبوت کا انکار, قرآن کا انکار اور اس کے ساتھ توحید کا انکار, تو کیا ہے کہ یہ آگ میں جائیں گے, یہ کافر ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. اور کفار مکہ جو ہے ان کا دوسرا جو ان کا جو شبہ تھا یا ان کا مطالبہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قیامت کی بات کرتے ہیں, یا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پہ جو عذاب آنے والا ہے, ہم کہنا جو نہیں مانتے انکار کرتے ہیں تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ, کہ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. وہ کہتے تھے اگر واقعی اے محمد تم نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے تو تمہیں جھٹلا دیا, تو پھر ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کی جو ہے وہ تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو نقل کرتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ, متا حاض الواد ان کو تم صادقین, کہ کب ہوگا یہ قیامت کا وعدہ پورا, عذاب کا وعدہ پورا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جو ہے وہ جلدی کر رہے ہیں, مطلب کیا اس کا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عافیت کی زندگی میں جو ہیں اس سے پہلے مصیبت نازل ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ شاید یہ سنبھل جائیں, شاید یہ نیک بن جائیں, لیکن یہ کہ یہ اپنی سرکشی نافرمانی میں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ان پر فوراً عذاب نہیں بھیج رہا نا, تو اس کی وجہ سے یہ لوگ عذاب میں جلدی جاتے ہیں. تو حسنہ مراد کیا ہے کہ دنیا میں انسان جو رہتا ہے, اللہ ان کو انسان کو اللہ جو فوڈ کھانا مہلت دیتا ہے, تو اس میں کیا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور وقد خلت من قبلہم المثلات, اور حالانکہ اس سے پہلے بہت سی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پچھلی قوموں نے نافرمانی کی اور ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا جو برسا, جو پیچھے آپ پڑ چکی ہیں, فکیف کان نکیر, ہے نا, کہ وہ میرا عذاب کیسا تھا نذر اور پھر میری نکیر کیسی تھی نا, تو پچھلی قوموں نے جھٹلایا پھر ان پر جو عذاب آیا تو اس سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی. وقد خلت من قبلہم, کہ ان پر گزر چکے پہلے بہت سے لوگ, بہت سی قومیں, المثلات, عبرت ناک مثالیں ان کی, یعنی عبرت ناک ان پر عذاب آیا ہے. تو یہ جو ہے نا مثلات, یہ کیا ہے, یہ لفظ جو ہے اس کے معنی ہے ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے اور دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بھی ہو. مثالی سزا, مثالی عذاب. پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ, بے شک تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے. یعنی اب کافر جھٹلاتے تھے پھر اللہ عذاب نہیں بھیجتا, دنیا میں بھی لوگ زیادتیاں کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فوراً ان پر عذاب نہیں بھیجتا کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو لوگ اللہ کے غفور الرحیم سے یہ غلط مطلب نہ لیں کہ اللہ ان کو پکڑے گا نہیں. ساتھ ہی کیا کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. سورۃ الانعام میں آپ پڑھ چکی ہیں آیت 38 میں سریع العقاب, یہاں پہ کیا ہے لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, وہاں پہ کہ جلدی پکڑے گا, یہاں پہ کیا ہے کہ سخت پکڑے گا, سخت سزا دے گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. تو ہم اللہ کی ایک صفت جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور دوسری صفت کو اپنے پاس سے ہٹا دیتے ہیں, تو اسی وجہ سے انسان دھوکے میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور ہمیں بخش دے گا اور ہمیں جو ہے وہ پکڑے گا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر اور شرک کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے, لمبی مہلت, تو وہ دیتا ہے توبہ اور اصلاح کے لیے. تو اگر یہ مہلت کی حد گزر گئی تو اس گزرنے کے بعد جب اللہ پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی, ہے نا. اور جو ہے وہ سورت فجر آپ سب نے جو ہے وہ یاد کی ہے, اور اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, ہے نا, کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو ویسا پکڑنے والا اور کوئی نہیں. اللہ جیسی عذاب دے گا جیسی سزا دے گا ویسی سزا دینے والا اور کوئی نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے, فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور لوگ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ کیوں نہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی اتری. یہ ان کا تیسرا مطالبہ تھا, تیسرا شبہ تھا. یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو پھر اس پر جو ہے کوئی معجزہ آنا چاہیے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بے شمار معجزات آئے, دوسرے پیغمبروں پر آئے, تو ان کے پاس بھی کوئی معجزہ نازل ہونا چاہیے تھا. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو محض نذیر ہو, ڈرانے والے ہو محبت اور شفقت کے ساتھ. اور پھر کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا جو ہے وہ ہوا کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہر نبی کو حالات اور ضرورت کے مطابق, اپنی مشیت اور مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات دیے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کفار مکہ مطالبہ کریں کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری کر دیے جائیں تو ان کی خواہش کے مطابق یہ معجزے جو ہیں وہ صادر ہو جائیں, ہے نا. بلکہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ جو معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں, تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے آپ کیا کریں, آپ کا صرف اتنا کام ہے انما انت منذر, کہ آپ کا کام ڈرانا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے, تیرا کام راستہ دکھانا ہے, اس راستے پر چلا دینا تیرا کام نہیں یہ ہمارا کام ہے. والے کلے قومن ہاد, اس سے مراد کیا ہے کہ ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور بھیجا ہے. الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں, لیکن سیدھے راستے کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر پیغمبر ضرور بھیجا, جیسے سورت فاطر آیت 24, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ہر امت میں ایک نذیر ضرور آیا ہے.